بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایران اور گروپ 5+1 کے ایٹمی مذاکرات۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، ایران اور گروپ 5+1 کے ایٹمی مذاکرات کا نیا دور بدھ سے جنیوا میں شروع ہوا۔ اس بار کے جنیوا مذاکرات کی خاص بات یہ ہے کہ کئی زاویوں سے مذاکرات جاری ہیں۔ گروپ 5+1 کے نمائندے ایرانی وفد کے ساتھ مشترکہ طور پر مذاکرات کے ساتھ ہی علیحدہ علیحدہ بھی ایرانی نمائندوں سے ملاقات کر کے مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ چنانچہ بدھ کی رات مذاکرات کے بعد امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، چین اور روس کے نمائندوں نے ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سینئر رکن نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے دو جانبہ ملاقاتیں بھی انجام دیں۔ اس کے علاوہ گروپ 5+1 کی مذاکراتی ٹیم کی قائد یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ محترمہ کیتھرین ایسٹن نے بدھ کے مذاکرات کے بعد بھی اور جمعرات کو بھی ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے ملاقات اور مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ اگرچہ امریکہ سمیت گروپ 5+1 کے رکن تقریباً سبھی ملکوں کے رہنماؤں نے مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کی امید ظاہر کی ہے، لیکن جنیوا سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ ابھی کسی سمجھوتے کا متن زیر بحث نہیں آیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے جنیوا میں جاری مذاکرات کے بارے میں اپنے معزز مہمانوں کی رائے معلوم کریں گے۔ اس کے بعد مذاکرات میں حصہ لینے والے فریقوں کی سنجیدگی اور خلوص نیت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اسی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے صہیونی حکومت کی پریشانی بھی زیر بحث آئے گی، جس کے وزیر اعظم کو اطمینان دلانے کے لیے فرانس کے صدر جنیوا مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی تل ابیب گئے اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے اس حوالے سے گفتگو کی۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اسی حوالے سے ماسکو گئے اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بھی انہوں نے ملاقات میں مذاکرات کے تعلق سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے شرکت کر رہے ہیں سیاسی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار جناب جعفر قنات باشی صاحب، اور ہمارے دہلی اسٹوڈیو سے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر عرشی خان، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ لیکن پہلے اس حوالے سے ہماری رپورٹ۔
جنیوا میں 20 نومبر بروز بدھ پچھلی نشست سے 10 دنوں کے بعد اور ایران کی نئی حکومت میں تیسری بار ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ایٹمی مذاکرات کا آغاز ہوا۔ بدھ کو جنیوا میں مذاکرات ایسے عالم میں شروع ہوئے کہ جب قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے بدھ کو ہی اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہ ایٹمی معاملے میں کچھ ریڈ لائنیں ہیں جن پر مذاکرات کاروں کو توجہ دینی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دیا تھا کہ ایرانی قوم اپنے مسلمہ حقوق سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بھی کہا کہ جنیوا میں ایٹمی مذاکرات کے دوران کسی طرح کی دھمکی ایران کو اپنے حقوق سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ فرزندان ایران نے امن و کامیابی کے دائرے میں اپنے ایٹمی حق کی پاسداری کے لیے عہد کر رکھا ہے، اور کوئی بھی طاقت اس کی طاقت چاہے جتنی زیادہ ہو دوسروں کے مستقبل کا تعین نہیں کر سکتی۔ لیکن ایرانی حکام کی جانب سے اپنے ایٹمی حقوق سمیت تمام حقوق پر زور کے ساتھ جنیوا میں بدھ کو مذاکرات ایسے عالم میں دوبارہ شروع ہوئے کہ عالمی سطح پر ایک انتہائی غیر ضروری بحران کو ختم کرنے کے لیے اتفاق رائے کی بہت سی علامتیں نظر آ رہی ہیں، اور شاید ایسا پہلی بار ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے نتیجہ خیز ہونے کی امیدیں غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ایران اور مغرب کے درمیان ایٹمی مسئلے میں مذاکرات کا 10 سالہ تجربہ کہتا ہے کہ اتفاق رائے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ایٹمی معاملے پر اتفاق رائے کا امکان بڑھ گیا ہے اور مذاکرات کے ہر مرحلے کے ساتھ ہی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ مذاکرات سے قبل اور مذاکرات کے دوران عالمی سطح پر بننے والا ماحول بھی ہے۔ کامیابی کے زیادہ امکان کی ایک وجہ وہ غیر معمولی واقعات بھی ہیں جو اس سے قبل اور 10 برسوں سے جاری مذاکرات میں رونما نہیں ہوئے تھے۔ ویسے اس بار سب سے بڑی تبدیلی بظاہر ذرائع ابلاغ کے رویے میں ہے۔ حالیہ مذاکرات کے دونوں مرحلوں کے برخلاف ماضی میں اس طرح کے مذاکرات سے بہت پہلے ہی مغربی ذرائع ابلاغ میں پروپیگنڈا مہم کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا، جو مذاکرات کے دوران اس کے بعد تک جاری رہتا، اور کچھ علاقائی ملکوں کا میڈیا بھی مغربی ذرائع ابلاغ کا چربہ اپنے سامعین، ناظرین اور قارئین کے سامنے پیش کرتا، اور ہر بار مذاکرات کی ناکامی کا الزام ایران کے سر رکھ دیا جاتا۔ لیکن اس بار پچھلے مرحلے میں مفاہمت کی راہ میں جو رکاوٹ پیدا کی گئی، اس کا ذرائع ابلاغ کھل کر اعلان کر رہے ہیں، اور واضح طور پر فرانس اور اسرائیل کو گزشتہ مذاکرات میں مفاہمت نہ ہونے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں، اور مذاکرات کی کامیابی کافی حد تک اس ماحول پر منحصر ہوتی ہے جس میں مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ ماحول کا اثر مذاکرات کاروں اور ان کے موقف پر پڑتا ہے، اور اس بار مذاکرات سے پہلے، مذاکرات کے دوران اور بعد میں بھی ماحول قابل قبول حد تک بہتر رہا، جس میں یقینی طور پر کچھ مغربی حکام کا موقف بھی مؤثر ہے۔ اسی لیے یہ کہنا چاہیے کہ مذاکرات کے عمل میں تلخی گھولنے کے لیے کچھ مؤثر فریقوں کی جانب سے وسیع کوششوں کے پیش نظر فی الحال موجودہ صورتحال کو بھی ایران کے معمولی سے ایٹمی مسئلے کے حل کی پیچیدہ و طویل راہ میں سنگ میل سمجھتے ہوئے اسے ایک اچھے انجام کا مناسب آغاز قرار دیا جانا چاہیے۔
بہرحال ناظرین، بدھ سے جنیوا میں ایران اور 5 جماعت کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کی فضا اگرچہ کافی سازگار بتائی جاتی ہے، لیکن ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سینئر رکن سید عباس عراقچی نے صاف اور واضح لفظوں میں آج ایرانی صحافیوں کو بتایا ہے کہ ابھی مذاکرات کا جو اصل اور سنجیدہ مرحلہ ہے اس کا آغاز نہیں ہوا ہے، اور امید ہے کہ آج کسی وقت اصل مرحلے کا آغاز ہو جائے گا۔ انہوں نے صاف اور واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ایران کے حقوق کو اگر تسلیم نہیں کیا گیا تو نہ مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ ایران ایسے کسی سمجھوتے کو تسلیم کرے گا جس میں اس کے بنیادی ایٹمی حق کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں سیاسی امور کے ماہر اور ایران کے سینئر تجزیہ نگار جعفر قنات باشی صاحب۔ قنات باشی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنیوا مذاکرات کی فضا آپ کے خیال میں کیسی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا سلام میکنم خدمت همه خواهران و
میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں اپنے اردو زبان بولنے والے بھائیوں کی خدمت میں دنیا کے تمام خطوں میں جہاں بھی ہوں۔ جہاں تک ماحول کی بات ہے، اس فضا کی بات ہے کہ جو جنیوا پر حکم فرما ہے وہ کافی مثبت ہے۔ مجموعی طور پر مغربی ممالک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ماحول پیدا ہوا ہے، یہ جو حالات پیدا ان کے لیے ہوئے ہیں، ان سے وہ نجات پائیں۔ اس کے برخلاف کے مغربی ذرائع ابلاغ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایران پر دباؤ ہے، اور ایران ہے کہ جو مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ مغرب ہے کہ جو اس بات کا خواہاں ہے کہ مذاکرات انجام پائیں اور معاملہ نمٹایا جائے۔ مغربی ممالک میں اور اسی طرح دنیا میں کے جو رائے ہے، سوچ ہے، اس میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ امریکہ ایک اندر بھی مخالفت ہے، خود یورپی ممالک کے اندر بھی بعض معاملات پر مداخلت مخالفتیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مذاکرات کے اوپر مجبور ہیں۔ لہذا جنیوا میں جو جنیوا جس کو ہم کہتے ہیں کہ تیسرے دور کے مذاکرات ہیں، اس میں کافی مثبت ماحول ہے۔ کیونکہ مغربی ممالک چاہتے ہیں کہ حالات کو سازگار بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے جو ایران پر جو اقتصادی پابندیاں لگائی تھیں اس کا نقصان انہیں خود اٹھانا پڑا ہے، اور جتنی یہ پابندیاں طول پکڑیں گی اس کا انہیں کو زیادہ نقصان ہوگا، اور جتنا ایران پر پابندی بڑھے ایران کی معیشت اتنی ہی آپ مندرون ملک مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ ایران کی اقتصادیات جو ہے وہ اتنی پابت ترقی کرے، لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ مغرب کے مقابلے میں ایران کی معیشت مضبوط اور مستحکم ہو، لہٰذا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کو، ان کی امیدیں ہم سے کہیں زیادہ ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یورینیم کی افزودگی کو روک دیں اور حتیٰ کبھی بھی اس کو انجام نہ دیں، اور اندر وہ اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن بظاہر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اپنے ایٹمی ایندھن کی جو ضروریات ہیں اس کے پیش نظر ہم اگر نیا ایٹمی ایندھن بنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہمیں ایٹمی ایندھن کی لازمی ضرورت ہوگی، اپنے ضرورت کا ایندھن پورا کرنے کے لیے ہمیں یورینیم کی افزودگی کی ضرورت ہوگی۔ لہذا اگر یقیناً اگر یہ یورینیم کی افزودگی اور ایندھن انہیں کے کنٹرول میں ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یعنی ایران کی کوشش یہ ہے کہ ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ہماری جو این پی ٹی کے معاہدے کے تحت بھی ہمارے اس بات کو تائید کرتی ہے ہمارے حقوق کی۔ این پی ٹی کے حوالے سے جان کیری نے جو مضحکہ خیز بات کی ہے وہ واقعی بہت مضحکہ خیز ہے، اور کیونکہ این پی ٹی کے تحت ہر ملک کو این پی ٹی معاہدے کے تحت پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کا حق حاصل ہے، اور اس کے لیے دیگر ملکوں کو مدد کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اگرچہ انہوں نے ہماری اس میں معاملے میں مدد نہیں کی بلکہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے مس ایشٹن اور جو ہیں وہ صلاح مشورے کر رہی ہیں، کل جو ہے وہ توقع ہے کہ ایک بار پھر ایران کے وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، لہذا محترمہ ایشٹن کو پوری امید ہے کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ ایران نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے ہماری ریڈ لائن کو عبور کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اپنے ایک موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن ہم ان کی تشویش دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا خانم محترمہ ایشٹن نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہ کل جو وزراء خارجہ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہماری ریڈ لائن پوری طرح سے سنجیدہ ہے اور ہمارے عوام ہمارے پیچھے ہیں، ایران کے عوام اس موقف کے پیچھے ہیں حکومت کے، اور ہم جانتے ہیں کہ غیر جانبدار تحریک کے 100 سے زیادہ ممالک ایران کے جوہری موقف کی حمایت کر رہے ہیں، اس کی پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی دنیا کے تمام ممالک تقریباً ہمارے قانونی حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ چند ایک ممالک ہیں جن میں سائیونسٹ اسرائیل جیسی سائیونی حکومت ہے، یا دوسرے ممالک ہیں جو ایران کے جوہری حقوق کی مخالفت کر رہے ہیں، اور لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کریں۔
شکریہ جناب، اور چلتے ہیں اسلام آباد۔
خیلی متشکرم مغی کنت بشیر۔
ہاں، پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس صاحب موجود ہیں۔ قندیل عباس صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جناب، ایران اور پانچ جماعت کے مذاکرات کی فضا کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی دیکھیے، بڑی کلیئر سی بات ہے کہ پچھلے 34-35 سال کے دوران ایران کو جن جن حالات کا سامنا رہا، خاص طور پر ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد، ان حالات میں جو مغربی ممالک تھے یا دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، ان کا خیال یہ تھا کہ ایران کی جو پالیسیز ہیں وہ مغربی مفادات کے متصادم ہیں، اور اس بنیاد پر انہوں نے کوشش یہ کی کہ جس انداز میں وہ پچھلے 50 سال سے دنیا کے مختلف ملکوں کو اپنی مرضی سے آگے بڑھانے کے لیے پریشر ڈال کر آگے چلانا چاہتے تھے تو ایران کو بھی انہوں نے وہی حربہ استعمال کیا کہ انڈر پریشر لا کر ایران کی جو انقلابی اور اسلامی حکومت ہے اس کو بھی اپنی مرضی کی وہ پالیسیز بنوائیں، لیکن ایران کی جو انقلابی قیادت تھی انہوں نے جو پالیسیز بنائیں انہوں نے ایران کی خود مختاری اور سوورینٹی کو اپنی پریورٹی بنایا اور یہ انٹرنیشنل لاء کے عین مطابق تھی، اور اس پالیسی کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ 34 سال کے دوران ایران کو اس کی جو آزاد اور خود مختار پالیسیز تھیں اس سے ہٹانے کے لیے جتنا دباؤ ڈالا گیا اور بہت دفعہ جنگ کی دھمکیاں دی گئیں، مختلف قسم کی اقتصادی پابندیاں لگائیں گئیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایران کی جو پالیسیز ہیں وہ اسی انداز میں عوام کی حمایت سے آگے بڑھتی رہیں۔ اس دوران جتنا بھی پریشر آیا ایران نے اس کو بالکل خاطر میں نہیں لایا اور اپنی پالیسیز کو آگے بڑھاتا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 34 سال میں ایران کے عوام نے، ایران کی حکومت نے قربانیاں دی ہیں اور سختیاں برداشت کی ہیں، اس کا پھل آج اس ملک کو مل رہا ہے کہ ان ساری سختیوں سے گزر کر آج وہ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا کی جو ویٹو پاورز اپنے آپ کو کہلاتی تھیں اس کے ساتھ جرمنی بھی شامل ہو کر پوری دنیا ایک سائٹ پہ بیٹھ کر ایران کو مذاکرات کے لیے میز پر لانے میں بڑی خوش ہے، اور ایران اس لیول پر پہنچ گیا جس طرح امام خمینی نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ہم برابری کی سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کسی کا اپر ہینڈ برداشت نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ایران کی کامیابی ہے کہ اب برابری کی سطح پر وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں تک یہ تیسرے مذاکرات کا جو تیسرا دور چل رہا ہے اس کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے وہ این پی ٹی کے اندر ہے اور ایران نے این پی ٹی کو سائن کر دیا ہے، اور این پی ٹی کے اندر یہ شرائط موجود ہیں کہ اگر آپ ایٹمی پروگرام بناتے ہیں اور وہ پیسفل پرپزز کے لیے ہے تو اس میں عالمی ادارے یعنی آئی آئی اے اور باقی ممالک جو ہے ایسے ممالک کی مدد کریں گی تاکہ وہ اس پیسفل استعمال کے لیے اچھے انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ اب یہ کام ایران نے کیا، لیکن اس پیسفل پروگرام کے بارے میں جب مغرب کو تشویش لاحق ہوئی تو ایران نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ آپ اپنے انسپیکٹرز بھیجیں اور وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے اوپر وہ سپرویژن کریں، انسپیکشن کریں، اور ہمیشہ وہ آئے یہاں پہ انسپیکشن کرتے رہے ایران کی پروگرام کی، اور اس انسپیکشن کے بعد آج تک جتنی رپورٹس بنی ہے کسی ایک میں بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکے وہ کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو فوجی مقاصد کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ ابھی تک بالکل پیسفل ہے، لیکن ہر دفعہ ایک ایسا آرٹیکل شامل کر دیا جاتا تھا کہ ایران کا پروگرام یہ امکان موجود ہے کہ پیسفل پرپزز کے علاوہ بھی یعنی فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اگر آپریشن کے لیے یا جراحی کے لیے ایک نشتر بناتے ہیں، ایک بلیڈ بناتے ہیں اور اس سے کسی مریض کی جان بچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اس وجہ سے روک دیا جائے نشتر بنانے سے کہ آپ ممکن ہے کل کسی کی جان بھی لے سکیں۔ یہ ایک نیت اور انٹینشن کی بات ہے جس کا میرا خیال ہے انٹرنیشنل لاء میں یا دنیا کے جو ڈومیسٹک لاز ہیں اس میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس میں۔ اب ایران نے چونکہ ان کی جو تشویش ہے دور کرنے کے لیے ان کے انسپیکٹرز کو بھی بلایا، ان کی ساری تشویش دور بھی کی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کنونسڈ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک ایسی فضا پیدا ہو کہ ایک پرامن انداز میں یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ اگر جنگ مسلط کرنا چاہتے وہ ایران پہ تو انہیں بہت پہلے وہ یہ جنگ مسلط کر دیتے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ ایران کی عوام اور ایران کی حکومت کے درمیان بڑے مضبوط تعلقات ہیں اور بڑی گہری حمایت موجود ہے، لیکن اس کے برعکس جب انہوں نے عراق پر حملہ کیا یا افغانستان پر حملہ کیا یا دنیا کے دوسرے ممالک میں حملے کیے تو ان کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا اپنی ڈیسیژن میکنگ میں، لیکن ایران کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ ان کو بڑی سخت مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پر آ کر یہ بڑی طاقتیں کنونسڈ ہیں کہ وہ ایران کے اس ایٹمی پروگرام کو ایک گراؤنڈ ریالٹی یا حقیقت کے طور پر قبول کریں۔ لیکن تھوڑی سی جو ہرڈل آئی ہے وہ اسرائیل کی تشویش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عرب ممالک اور اسرائیل ہیں شاید آئندہ کا جو انٹرنیشنل سسٹم بن رہا ہے وہ بڑی طاقتوں کی بھی پرائیورٹی نہیں رہیں گے۔
بہت بہت شکریہ قنات باشی صاحب۔ قندل صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی، ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی 5 بڑی طاقتوں اور جرمنی کا برابری کی سطح پر ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا باہمی احترام کے ساتھ. یہ ایک بڑی کامیابی بذات خود اپنے آپ میں ہے ایران کی. نیو یارک میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایران کے وزیر خارجہ سے علیحدہ ملاقات کی تھی. اس کے بعد پھر جب جنیوا میں مذاکرات ہوئے تو وہاں بھی امریکہ کی جو امریکی وفد کی جو قائد تھیں ونڈی شرمین, انہوں نے ملاقات کی تھی ایران کے نمائندے سے. لیکن اس بار جنیوا میں جو بدھ سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ بدھ کی رات مذاکرات ایک بار مشترکہ طور پر ہوئے کہ ایران کے ساتھ گروپ 5+1 کے نمائندوں نے مشترکہ مذاکرات کیے. مشترکہ مذاکرات کے بعد ہر ایک نے الگ الگ ایران کے نمائندے سے ملاقات کی. امریکہ, بریٹین, فرانس, جرمنی, چین, روس, ہر ایک نے الگ الگ بھی ایران کے نمائندے سے مذاکرات کی. یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
ببینید نظر ایشون که گفتن که به حضور تو اشفت ایران
دیکھیے, آقای قندیل نے جو فرمایا کہ مغربی ممالک نے جو یہ نظریہ اپنایا ہے کہ ایران ایک بڑا ملک ہے اور اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, تو یہ واقعی ایران کی بڑی کامیابی ہے. مغربی ممالک کے مسلسل امریکی دباؤ کے تحت ایران میں حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ ایران ایک ایسا ملک بن جائے کہ جو ایک بار پھر ان کے حامی ملک میں تبدیل ہو جائے, لیکن انہوں نے ایران میں کودتا کی کوشش کی, ایران کے خلاف جنگ مسلط کی, انہوں نے فوجی حملے کیے, ایران کے خلاف تمام تر سازشیں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی, اور آخر میں انہوں نے پابندیاں لگانا شروع کیں. اور ان کو سوچ رہے تھے کہ پابندیاں شدید کرنے سے ایران کے اندر غذائی قلت ہو جائے گی, قحطی ہو جائے گی, اور ایران کے عوام حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ انسانی لحاظ سے بھی یہ پابندیاں غیر صحیح نہیں ہیں, لیکن ایران کی جغرافیائی پوزیشن اس حوالے سے بہت ممتاز ہے کہ وہ ایران کے خلاف پابندیاں عائد نہیں کر سکتے. ایران کے جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ ہم مختلف ممالک سے اسمگلنگ کرانے میں کوئی مشکل نہیں ہے, اور امریکہ, یورپی ممالک جو اپنی پروڈکٹ فروخت کرنا چاہتے ہیں وہ ایران کی سرحدوں کے قریب لا کر اپنی پروڈکٹ ڈمپ کرتے ہیں, اور یہاں سے چاہتے ہیں کہ ایران کے ذریعے اسمگلنگ کراتے ہیں تاکہ اس طرح سے ان کو خود فائدہ حاصل ہو, لہذا وہ اس طرح سے یہ کر نہیں سکے. لیکن بہرحال انہوں نے وہ ہمارے ساتھ مساوی سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں, تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایران ایک ایسا ملک بن چکا ہے کہ جس کو کہ غیر جانبدار تحریک نے بھی ہمیں اپنے سربراہی کے لیے قبول کیا ہے. تو یہ واقعی ایک ایسی بات ہے کہ ایران واقعی ایک کامیاب ترین ملک ہے اس خطے کا, اور یقیناً یہ اس بات کا اعتراف ہے. ایران نے ملت ایران نے مظلوم قوموں کی حمایت میں کبھی پس و پیش نہیں کیا, اور دنیا میں ہر جگہ ان کے حق میں حمایت میں آواز بلند کی ہے. لہذا دنیا کے عوام بھی ہمیں قبول کرتے ہیں اور غیر جانبدار ممالک بھی ہمیں قبول کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان, ہندوستان ہو یا جاپان ہو, حتیٰ یہ امریکہ ہے, لاطینی امریکہ, حتیٰ کہ خود امریکہ میں ایران کے امریکی دانشور کسی نہ کسی طرح سے ایران کو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایران نے جوہری میدان میں کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے. ہم یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے مقابل ہیں وہ غیر منطقی سوچ پر عمل کر رہے ہیں. ہم یہ سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ کون طاقتیں ہیں کہ جو عالمی قوانین پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم قانونی کے مطابق ہم وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ ایران کے ساتھ قانونی طور پر نمٹ رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے. اسرائیل کے پاس تو 200 کے زیادہ ایٹمی وار ہیڈ موجود ہیں, لیکن ہم تو صرف ایٹم بم بنانے کا صرف الزام ہے. ان کے پاس ڈپلیٹڈ یورینیم کے بڑے ذخائر موجود ہیں اور انہوں نے شام میں بھی ڈپلیٹڈ یورینیم استعمال کیا ہے. لیکن ایران ایسا نہیں ہے. ایران کی کامیابی ہم سمجھتا ہے ایران کے اس کی کامیابی تمام قوموں کی کامیابی ہے, اور اسی لیے وہ مجبور ہوئے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہوئے, حالانکہ وہ اس پہلے اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ایران کی حکومت کو حذف کرنا چاہتے تھے, ختم کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے.
بشیر صاحب, اور ناظرین, دہلی اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ برقرار ہونے میں کچھ مشکلات ہیں. ڈاکٹر ارشی خان صاحب سے ہمارے ساتھیوں نے ٹیلی فون پر رابطہ برقرار کیا ہے. ارشی خان صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ پولیٹیکل سائنس سے وابستہ ہیں. ارشی خان صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی, جنیوا میں جو ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات بدھ سے شروع ہوئے ہیں, یہ تیسرے دور کے مذاکرات ہیں. پہلے دور کے مذاکرات نیو یارک میں ہوئے تھے ایران اور گروپ 5+1 کے وزرائے خارجہ کے درمیان. اس کے بعد جنیوا میں ایران اور گروپ 5+1 کے ماہرین اور معاونین کی سطح پر مذاکرات شروع ہوئے, جو وزرائے خارجہ کی سطح پر جا کر ختم ہوئے. بدھ سے تیسرے دور کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں. مذاکرات کے تعلق سے عالمی فضا اور خود مذاکرات جس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیے, مجھے کافی اطمینان ہے, اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو پوری جو سچویشن کو آپ انالائز کریں, خاص کر کے اگست میں جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے, اور اس کے بعد ستمبر میں 35 سال میں پہلی مرتبہ جو ہے ایران کے پریزیڈنٹ نے امریکن پریزیڈنٹ سے ٹیلی فون سے بات کی, پھر تین مرحلے کے جو ہے ابھی تیسرا مرحلہ چل رہا ہے. تو اس میں جو جتنے بھی ٹرینڈس ہیں, جو ڈیولپمنٹس ہیں, وہ کافی پازیٹیو ہیں. میرے خیال سے جو ہوا ہے, جو فضا ہے, وہ کافی سازگار نظر آ رہی ہے. اگر آپ باڈی لینگویج کو دیکھیں, وہ بھی کافی سازگار ہیں. اور جو یورپین یونین ہے فرانس کو چھوڑ کر کے, وہ بھی کافی پازیٹیو اسٹیپ لے رہے ہیں, پازیٹیو موٹیویشن دکھا رہے ہیں. خود امریکہ نے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ امریکہ خود تیار ہے ایران سے بات کرنے کو, اور امریکہ یا یورپین یونین کا یہ اسٹینڈ نہیں ہے کہ وہ ایران کو انریچمنٹ کرنے سے روک دیں, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو انریچمنٹ کر رہا ہے اس میں کمی آئے. تو ٹوٹل آپ ماحول اگر آپ دیکھیں گے, خود ایران کی جو لیڈرشپ میں جو ماحول ہے, اور یورپین یونین میں, اور آپ کے جو ہے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, اس کے بعد جرمنی ہے, پورے جو ماحول ہے بالکل صحیح ہے. بلکہ اس میں صرف 3 لوگوں نے جو ہے اس مذاکرات کو نگیٹ کیا, بلکہ اس کو ایک کہا کہ ایرانین ٹریپ ہے یا فیلئر ہے. اس میں فرانس ہیں, سعودی عربیہ ہیں, اور اسرائیل ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ خود جس دن فرانس نے ایران کو کریٹیسائز کیا تھا آپ کے پچھلے اس میں مرحلے میں, تو اس وقت یورپین طاقتوں نے ہی, یورپین ملکوں نے ہی فرانس کو جو ہے اس کی بات کو سیریسلی نہیں لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حالات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ فرانس کے اڑچن پیدا کرنے سے یا کوئی اور ملک کے یا اسرائیل کے اڑچن پیدا کرنے سے کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا ہے ان لوگوں پہ جو مذاکرات میں شامل ہیں. اور نیچرلی یہ ایک کافی پیچیدہ مسئلہ ان لوگوں نے بنا دیا ہے جو آپ کے جو سیکنڈ پارٹی ہیں, اور وہ تمام چیزوں کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, اور ٹیکنیکل آسپیکٹس چاہتے ہیں. نیچرلی اس میں وقت لگے گا, لیکن اب تک جتنے بھی ڈیولپمنٹ میں ہیں وہ کافی پازیٹیو ہے. مجھے امید ہے کہ کوئی اچھا ریزلٹ انشاءاللہ آئے گا.
جی, بہت بہت شکریہ. قندیل عباس صاحب, پچھلے جو مذاکرات ہوئے تھے جنیوا میں, اس میں بتایا جاتا ہے کہ کافی پیش رفت ہوئی تھی, ماہرین اور معاونین کی سطح پر مذاکرات شروع ہوئے, اور جب نمایاں اور واضح پیش رفت ہوئی تو وزرائے خارجہ بھی پہنچ گئے, اور وزرائے خارجہ کے مذاکرات میں کافی آگے بڑھ چکے تھے. سمجھوتا بہت نزدیک تھا کہ فرانس نے اس میں شرارت کی اور سمجھوتا نہ ہو سکا. اس بار جو مذاکرات ہوئے ہیں شروع ہوئے ہیں تو مذاکرات سے پہلے فرانس کے صدر فرانسوا اولینڈ تل ابیب گئے اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ صہیونی حکومت کے تحفظات اس کی پریشانیوں اور اس کے مفاد کا بہرحال بھرپور خیال رکھیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار فرانس ایسی کوئی کوشش نہیں کرے گا؟
دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جیسا کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ ایران کے لیے یہ مجبوری نہیں تھے مذاکرات، ایران تو اسی ڈگر پر آگے بھی بڑھنے کو تیار تھا، یہ مذاکرات مجبوری بنے ہیں مغربی طاقتوں کی کہ وہ ایران کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے تھے، ورنہ ایران کے ساتھ جیسے پچھلے 34 سال سے پابندیوں کا سلسلہ رہا یا دھمکیوں کا سلسلہ رہا، ایران آگے بھی ایسے چلنے کو تیار تھا، لیکن ایران کی جو سپریم لیڈر ہے انہوں نے کہا کہ ایک نرمش ایک قہرمانے یعنی ایک دلیرانہ قسم کی فلیکسیبلٹی ایران نے شو کی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو تشویش ہے تو آئیں آپ سے انسپیکشن بھی کرا بیٹھے ہیں، ہم مذاکرات میں بھی آپ کی وہ تشویش دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ایران کو ایران کے مسلمہ حق سے اگر آپ محروم کرنا چاہیں گے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ریڈ لائن آف ایران اور اس کو ہم کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے، یعنی یورینیم کی انریچمنٹ جو ہے اس کو ہم قطن کسی صورت نہیں روکیں گے، ہاں اس کے لیول کے اوپر جیسا کہ ابھی عباس عراقچی صاحب نے ریسنٹلی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو بات بھول جائیں کہ ہم روک دیں گے، لیکن اس کے لیول کے اوپر، اس کی جگہ کے اوپر، اس کی مقدار کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ انریچمنٹ کس طریقے سے ہو، لیکن یہ بھول جائیں کہ ہم قطن آپ کے کہنے پر اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیں یا اسٹاپ کر دیں، یہ ایک میسج چلا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے جو ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے، خطرہ ہے، کیونکہ اس کی جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ اس کے فور فادرز نے ان کو دیا تھا وہ تو اپنی موت آپ مر چکے کانسیپٹ، لیکن اس وقت وہ جہاں چھوٹے سی جگہ پر اپنی ایک حکومت بھی قائم کی ہوئی ہے انہوں نے، ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ ایجپٹ میں دیکھیں، سیریا میں دیکھیں، لبنان میں دیکھیں اور جو پھر اسلامی بیداری کی تحریکیں مڈل ایسٹ میں شروع ہوئی ہیں، اس کے بعد خود جیوش سٹیٹ جو ہے اس کو اپنے سروائیول کا ایک اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے، تو وہ تھوڑی سی گارنٹی بڑی طاقتوں سے یہ اب مانگنے پہ مجبور ہیں کہ کچھ ہمیں ایسی سیکیورٹی مل جائے کہ کم از کم ہم زندگی گزار سکیں اور زندہ رہ سکیں، لیکن یہ اب ایران کے یا بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس علاقے کے عوام ہیں جنہوں نے اسرائیل کے گھیرا اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا اب وہ وہاں کے عوام ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں آنے دیں، اب اگر اس سلسلے میں وہ ایران کو مجبور کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے کہ کہیں چھوٹی سی دھمکی دے کر ایران کو کسی بات پر مجبور کیا جا سکے۔ دیکھیے ابھی ان مذاکرات میں جو اہم ترین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پچھلے دوسرے دور میں مذاکرات بڑے اچھے لیول پر جا کر اینڈ ہوئے اور اسی کی وجہ سے میرا خیال ہے تیسرا دور بھی پلان کیا گیا، اب تیسرے دور میں ان کے لیے دو تین آپشنز ہیں، ایک تو یہ کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا ایران کے بارے میں، کیونکہ ایران نے جو میجارٹی طاقتیں ہیں ان کی بات کو ریسپیکٹ دی اور انہوں نے ایران کی بات کو ریسپیکٹ دی ہے، اس میں ایران فرانس جو ہے وہ تنہا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ مذاکرات اپنے نتیجہ پر نہیں پہنچتے تو ظاہر ہے ایران کا جو پروسیس ہے انریچمنٹ کا، ایک تو وہ یورینیم کی انریچمنٹ جاری رہے گی، دوسرا جو عراق کا ایٹمی ری ایکٹر ہے عراق کے جو ایرانی شہر ہے عراق، اس کے ایٹمی ری ایکٹر میں جو پلوٹونیم کے ساتھ انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کام شروع کیا ہے، ایران اس کو بھی آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہے، یعنی اگر مذاکرات میں وہ ایران کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تو ایران مزید اور آگے کی طرف بڑھے گا، یہ اس سے بھی وہ ایک تشویش لاحق ہے یورپی طاقتوں کو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اسرائیل کی جو لابی ہے اس کا تھوڑا بہت اثر فرانس کے اوپر ہے، لیکن جیسا کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے وہ ماسکو بھی گئے لیکن ان کو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا، اب میرا خیال یہ کہ اسرائیل کا وہ اثر و رسوخ نہیں رہا، ان کو صرف تھوڑی بہت وہ ایسی گارنٹی دینا چاہ رہے ہیں کہ مزید ان کو جو خطرات لاحق ہیں اس سے وہ بچ سکیں۔ دوسری طرف میرا خیال ہے کہ ایران کی طرف سے جو دلیرانہ فلیکسیبلٹی شو کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈ لائن بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ اس ریڈ لائن کو ہم کسی صورت کسی کو عبور نہیں کرنے دیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا بہت ایک جاندار اور اسٹرانگ موقف ہے جس کو بڑی طاقتیں بڑی اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہیں۔
جی بہت بہت شکریہ قناد باشی صاحب، ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے. یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے, اس کا اعتراف آئی اے ای نے اپنی تمام رپورٹوں میں کیا ہے, امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے, حتیٰ انہوں نے رہبر کے جو فتویٰ ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے. ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صہیونی حکومت یہ سمجھتی ہو کہ ایران ایٹمی اسلحہ بنا رہا ہے, اگرچہ دعویٰ اس کا یہی ہے. لیکن امریکہ بھی جانتا ہے, صہیونی حکومت بھی جانتی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے, اور ایران اپنے عقیدے کی بنیاد پر, اپنے مذہبی اعتقادات کی بنیاد پر, رہبر کے فتوے کی اساس پر ایٹمی اسلحہ نہیں بنا سکتا ہے. اس کے بعد اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ اسرائیل کو پریشانی ہے یا تشویش ہے یا اسرائیل خطرہ محسوس کر رہا ہے, تو مکمل طور پر جو پروگرام پرامن ہے اس سے اسرائیل کو, صہیونی حکومت کو, اس کے وجود کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟
ببینید, اسرائیلی ها در مجموع
دیکھیے, اسرائیلیوں کی جو اسٹریٹجی ہے وہ خوف کی بنیاد پر ہے. ان کی اسٹریٹجی خوف, اندرونی خوف پر استوار ہے, اندرونی خوف پر استوار ہے, اور یہ جینیٹیکلی ہے. اور بعض اوقات یہ جو ان کا خوف ہے وہ ان کے غاصبانہ اقدامات کی وجہ سے جو وہ خود انجام دیتے رہے ہیں. اگر انہوں نے سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضہ نہیں کیا ہوتا اور جینوسائیڈ انجام نہ دیا ہوتا تو اس قدر وہ نہیں ڈرتے, اس لیے کہ وہ ایک غیر قانونی حکومت ہے. اگر انہوں نے مسلمانوں کے قتل عام نہ کیا ہوتا تو اس پر کبھی بھی نہیں ان کو خوف ہوتا. ان کو خوف اس بات کا ہے کہ مسلمان ایک دن اٹھ کھڑے ہوں اور اپنا حق کا مطالبہ کریں, اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں, کہ تم نے چار جنگوں میں جو ہم سے زمینوں پر قبضہ کیا واپس کرو. وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے خریدی ہیں یہ زمینیں, لہذا انہوں نے جو قبضہ کیا ہے وہ دہشت گردی اور قتل عام کے ذریعے سے کیا ہے, کہ لہذا وہ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ مجرم ہیں. لہذا مجرم جو ہے وہ ہمیشہ ترس کا شکار ہوتا ہے, یہ فارسی کی ایک ضرب المثل ہے. لہذا اگر ان کو خوف ہے کہ ایران کو خوف ہے امریکہ کو, کہ اگر ایران ایک دن جوہری طاقت بن گیا تو ان کے لیے خطرہ بن جائے گا. لیکن ایران کنونشنل پاور کے اعتبار سے علاقے کی بہت بڑی طاقت ہے, ایران کی دفاعی توانائی میں روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے. لہذا وہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے خوف کی اسرائیلیوں کی, اور یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ امریکہ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے, اور امریکیوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی کو جو ہے وہ اسرائیل کے خوف کی بنیاد پر اپنی اسٹریٹجی مرتب کرنا شروع کر دی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایران اپنے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی چاہتا ہے. ایران چاہتا ہے کہ تیل کی دولت کے خاتمے کے بعد توانائی کے ذخائر کیا ہوں گے, متبادل چاہتا ہے ایران. بالآخر یہ ایران اتنا قیمت ایران تیل ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایران پیٹرول سے 70 سے زائد قسم کی اشیاء بر نکالی جاتی ہیں, تو ایران اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ایران چاہتا ہے کہ پیٹرول اور خام تیل سے یہ چیزیں پروڈکٹ تیار کی جائیں. ایران کو 11 ایٹمی پاور پلانٹس کی ضرورت ہے اپنے شہروں کو اس کے لیے, اور اس کے لیے ہمیں ایٹمی ایندھن کی ضرورت ہے, اور اس ایٹمی ایندھن کے لیے ہمیں یورینیم کی افزودگی کرنے کی ضرورت ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف اسرائیل کا جینیٹیکلی اور اپنا مجرمانہ خوف ہے کہ جس نے سفارتکاری پر بھی اثر انداز کیا ہے. فرانسیسیوں کا بھی ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں, تو یہ واقعی مضحکہ خیز بات ہے کہ فرانس جو ہے وہ اسرائیل کے خوف کو کی باتوں سے خوف کھائے, اور لہذا تیسری دنیا کے ممالک کے خلاف کوئی کارروائی کرے، لیکن ایک اسرائیل سے جو اگر ہم جنیوا جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے ہاتھ سفارتکاری کے روپ میں، ذرائع ابلاغ کے روپ میں اور اس میں دیگر معاملات میں پوری طرح سے نمایاں ہے۔ تو یہ واقعی بڑا مذاق خیز بات ہے کہ ایک اتنی بڑی طاقت، ایک جس کے پاس 300 ملین کی آبادی ہے اور اس کے وزیر خارجہ جو ہے وہ ایک غاصب حکومت کے پاس جا کر اس سے مذاکرات کرے اور اس سے اجازت لے کے پھر جنیوا آتا ہے مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو یہ کتنی مزے کا خیز بات ہے کہ ایک غیر قانونی حکومت سے اجازت لے کر امریکی وزیر خارجہ مذاکرات کے لیے جنیوا آئے۔ یہ تو انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اسرائیلی سرمایہ کاروں نے پوری دنیا پر، اور پوری دنیا کے بڑی طاقتیں جو ہیں ان کے غلام بنی ہوئی ہیں۔ ایران نے کوئی کام نہیں کیا، ایران نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔
قنات بخشی صاحب، ارشی خان صاحب آپ لائن پر ہیں جناب؟
جی میں ہوں، جی ہاں
جی خان صاحب، ہمارے پاس 3 منٹ کا وقت رہ گیا، 2.5 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس۔ اسرائیل کی پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایران کا پروگرام پورا ہم نے، یہ اسرائیل کو بھی معلوم ہے۔
دیکھیے اسرائیل کی جو پریشانی ہے قنازی صاحب نے، جو جعفر صاحب نے بتا دیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فرانس اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے جو ایٹم بم بنایا آپ کے 1960s میں، تو اس میں سب سے زیادہ جو مدد کی تھی کنٹری نے وہ فرانس نے ہی کیا تھا۔ یہ مائیکل کارپن صاحب کی کتاب میں موجود ہے، اور ہر طرح سے مدد کیا تھا، خفیہ طریقے سے، انجینئر کے طریقے سے، مٹیریل، تمام چیزوں کی وجہ سے۔ تو فرانس کے تعلقات کافی امپورٹنٹ ہیں آپ کے اسرائیل سے، اور نیچرلی۔ لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جناب کیری صاحب اور اوباما صاحب دونوں کافی انٹرسٹڈ ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوں۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ خود امریکہ میں جو ہاؤس آف
جی جی ارشد خان صاحب سے رابطہ جی منقطع ہو گیا ہے۔ قندیل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 1 منٹ کا وقت ہمارے پاس۔
جی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ظریف جو ہیں وہ بہت بڑی ان کی یہ کامیابی ہے، اور جس انداز میں انہوں نے مذاکرات کو ڈیزائن کیا ہے، وہ خود انٹرنیشنل لاء کے پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، اور دوسرا انٹرنیشنل پولیٹکس کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ دیکھیے جس انداز کا انہوں نے مذاکرات کو ڈیزائن کیا ہے، اتنا لوجیکل سٹائل ہے کہ ایک تو بڑی طاقتوں کو انہوں نے کنونس کر لیا، اور دوسری طرف اسرائیل جیسا ایک ملک جو پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ اس ڈیزائن کو کہہ رہا ہے کہ بڑی طاقتوں کے لیے ایک ٹریپ ہے، وہ اس ٹریپ میں شاید آ جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو عالمی سطح پر لوگوں کی توقعات ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو توقعات ہیں، وہ دنیا میں امن چاہتے ہیں، اور امن کے لیے مذاکرات کا ہی راستہ ہوتا ہے ہمیشہ، جنگ سے کبھی بھی کوئی اختلاف آج تک حل نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی بہت بڑی فتح ہوگی اگر وہ امن کے ذریعے کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں تو۔
جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قندیل عباس صاحب۔ اسی کے ساتھ ہم ارشد خان صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور قنات بخشی صاحب آپ کے بھی۔ بہرحال ناظرین، ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ صہیونی حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی ایسی حالت میں مخالفت کر رہی ہے، اور اس حوالے سے سمجھوتے کے امکان پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ مشرق وسطی میں واحد ریاست ہے جس کے پاس 200 سے زائد ایٹمی اسلحے موجود ہیں۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ شکریہ جناب۔